السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع میزبان بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجم ہیرل گل۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے، بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کے لنک کو کلک کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ ہماری نشریات سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاک بھارت مذاکرات، پاک بھارت تعلقات کے خطے پر مرتب ہونے والے اثرات، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، سینٹ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ساتھ۔ امریکہ اور دنیا بھر سے بھی ہم نے متعدد موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل، سیاسی صورتحال، ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے مذاکرات، روس میں حزب اختلاف کے لیڈر اور ایک سابق نائب وزیر اعظم بورس نیمسوف کے آخری رسومات، اور وزیر اعظم پوٹین کا بھرپور چھان بین کرانے کا وعدہ، یوکرین کی صورتحال، اور اس کے علاوہ عراق کے شہر ٹکریٹ میں عراقی افواج کی پیش قدمی۔ ہمارے ساتھ آج جو تجزیہ کار پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک مختصر تعارف کراتے ہیں۔ پاکستان سے ممتاز آتھر، کالم نگار اور معروف تجزیہ کار یاسمین علی، بھارت سے ایک انتہائی ممتاز اور معروف نام ڈاکٹر منیش کمار کا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان سے سینئر سٹریٹجک تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان، یہاں امریکہ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال، نیو یارک سے ایڈیٹر تجزیہ کار محسن ظہیر، ڈیلاویئر یونیورسٹی سے معروف دانشور اور مبصر ڈاکٹر مقتدر خان۔ اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے منگل کے روز اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اعزاز احمد چودھری سے ملاقات کی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان معطل شدہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ ایک بڑی مختصر سی رپورٹ جسے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے تیار کیا ہے اسلام آباد سے، آئیے وہ سنواتے ہیں۔
بھارت کے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اعزاز احمد چودھری سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بھارتی سیکرٹری خارجہ نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ امور پر بات چیت کا موقع ملا۔
We engaged on each other's concerns and interests in an open manner.
انہوں نے کہا کہ بات چیت میں ہم نے ایک دوسرے کے تحفظات اور مفاد سے متعلق امور پر کھل کر بات چیت کی۔
We agreed to work together, find common ground and narrow differences.
جے شنکر نے کہا کہ بات چیت میں مل کر کام کرنے اور اختلافات کو کم کرنے کی راہ تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ سرحد پار دہشت گردی اور ممبئی حملوں سے متعلق مقدمات میں ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر امن اور امانگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مختصر بیان کے بعد صحافیوں سے سوال اور جواب کی نشست نہیں ہوئی۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق جے شنکر کے دورہ اسلام آباد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام دو طرفہ امور بشمول اعتماد سازی کے لیے اقدامات، عوامی سطح کے رابطوں اور تجارتی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے منگل کی شام وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی۔
یہ تھے محمد اشتیاق اسلام آباد بیورو سے، جو ایک مختصر صورتحال کا ایک مختصر جائزہ پیش کر رہے تھے۔ بھارت کی نئی حکومت کا پہلا باضابطہ سفارتی رابطہ ہے یہ۔ گزشتہ برس بھارت نے پاکستان کے ہائی کمشنر کے بھارتی کشمیر کے لیڈروں سے ملاقات کے بعد مذاکرات کا سلسلہ منسوخ کر دیا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ سخت ترین سفارتی مرحلوں میں تعلقات کی اونچ نیچ میں مذاکراتی عمل ایک مہمیز کی طرح رہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست رابطوں کے نتیجے میں سخت اور مختلف اختلافی امور کی طرف پیش رفت شروع ہونے کا امکانات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا، یاسمین علی، ڈاکٹر منیش کمار اور بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید خان۔ یاسمین علی آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اچھا آپ میں سے کسی کا ریڈیو آن ہے جس کی وجہ سے میری اپنی آواز بہت زیادہ مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو براہ کرم تھوڑا سا اس کو نیچا کر دیجیے۔ تو یاسمین آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہ ساری تفصیلی رپورٹ بھی سنی ہے، بہت ساری مختلف باتوں پر بات ہوئی ہے، اعتماد سازی کی بات ہوئی ہے، کیا امکانات دیکھتی ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟
جہاں تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا ذکر ہے بہجت، اس میں کوئی اچانک سے یا کوئی بریک تھرو کہ کوئی بہت ہی چینج ہو جائے، بہتری کی طرف ایک دم سے کوئی چیز چلی جائے، وہ بظاہر ایسی کوئی صورت حالات جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ جو مسائل چل رہے ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چلتے چلے جا رہے ہیں. اب ابھی جو یہ تشریف لائے ان کے جے شنکر صاحب جو انڈیا سے آئے ہیں, انہوں نے مختلف معاملات پہ جو گفتگو فرمائی, اس میں کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث تھا جس میں پانیوں کی بات کی گئی, دوسرے معاملات کی بات کی گئی. پاکستان نے اس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس کے کچھ بات کری, جس میں جو 2003 میں سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا ایل او سی پہ, اس کا ذکر کیا, اور اس قسم کے سارے معاملات زیر بحث آئے ہیں, اور جس میں دونوں ممالک کے جو کنسرنز ہیں یا جو گلچز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں میں ایک چیز جو ابھی ایک ریسنٹلی واقعہ انڈیا میں پیش آیا اس کی طرف آپ کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے یہ سیناریو سے. دیکھیے کوئی بھی جو حکومت ہے اس وقت, جیسے کشمیر کا معاملہ ہے اس کی بات ہوئی, اس کے پانیوں کے گفتگو, وہ سارے معاملات ہوئے. ابھی جو بکر پرائز ونر ہیں اروندھتی روئے, ان کو سیڈیشن کیس میں ان کے اوپر مقدمہ چلانے کا ایک آرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے, جس پہ ان کا بیان آیا, کیونکہ انہوں نے یہ بات کری کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے, جس پہ انہوں نے جو ایک آرٹیکل ان کا آیا ہے دی ہندو میں, بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے, جس میں انہوں نے لندن میں 16 جنوری 1951 میں اسٹیٹس مین میں ہونے والے پنڈت نہرو صاحب کا جو بیان ہے اس کو کوٹ کیا اور کہا کہ پنڈت نہرو صاحب نے تب یہ بات کری تھی کہ فوری طور پہ بہت ہی جلد ہم ایک ریفرنڈم کروائیں گے اور کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کا ڈیسیشن ہوگا. اب اس وقت یا کوئی بھی آگے جو حکومت آئے یا پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی حکومت ایک پولیٹیکل سیوسائیڈل ڈیسیشن لے سکتی ہے ایسا. یہ پولیٹیکل سیوسائیڈ ہوگا اس پارٹی کے لیے, وہ کر نہیں سکتے, اپنے لوگوں کی مرضی کے خلاف جا نہیں سکتے. بہت سارے,
چلیے دیکھتے ہیں یاسمین, اب تو بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہاں پر کشمیر میں, بھارتی کشمیر میں مل کر حکومت بنانے لگی ہے, جو جس کی اس وقت مرکز میں بھی حکومت ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ حالات, صورت حالات کس طرف جاتی ہے. اور ڈاکٹر منیش کو جی ڈاکٹر منیش سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ مذاکرات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خصوصاً لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے کھچاؤ کا شکار ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس بیک گراؤنڈ میں, اس پس منظر کے اندر, ان مذاکرات میں کس حد تک پازیٹو بات آگے جا سکتی ہے؟
دیکھیے, ایک تو سب سے پہلی پازیٹو جو سگنل جو مل رہا ہے کہ بارڈر پہ ٹینشن ہونے کے باوجود ہندوستان اور پاکستان کی سرکار کے جو سیکرٹریز ہیں, جو آفیشیلز ہیں, وہ بات چیت کرنے کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک پوزیٹو سگنل ہے, اسے ہمیں جو ہے کسی طریقے سے نیگیٹو ڈیولپمنٹ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت دوسرے قسم کا یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی جو ہے ایک عجیب و غریب کاکٹیل بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. لیکن فی الحال یہ چیز, یہ تو اچھی بات ہے کہ بات چیت, کیونکہ بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب یہ نئی شروعات ہوئی ہے, پچھلے بار بات چیت کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا وہ بیچ میں ایک چھوٹے سے مدے کو لے کر کے انڈیا کی طرف سے ایک کڑا رخ اپنا لیا گیا, جو نارمل سی بات تھی, لیکن پھر بھی اس کو ہم ایک اچھی بات مانتے ہیں. لیکن اس بیچ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سارک کے دوران ایک بڑی نیوز جو ہے وہ آئی کہ سارک کے دوران جب کٹھمنڈو میں سارے لوگ مل رہے تھے, میڈیا کو بھڑک تک نہیں لگی, لیکن آدھے گھنٹے کے لیے مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں بات چیت ہوئی تھی. اب یہ کیا بات چیت ہوئی اس کے ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن یہ خبر جو ہے یہ آئی تھی کہ ان لوگوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی ہے. تو یہ کچھ پوزیٹو سگنلز ہیں. دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جو جتنے سارے جو مسئلے ہیں, اور جیسا ہم سے پہلے جو کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ اروندھتی رائے یہ کہہ رہی ہے اور اس پہ سیڈیشن, یہ 2010 کا مسئلہ ہے, اور اروندھتی رائے کو ہندوستان میں کوئی آدمی سیریسلی نہیں لیتا ہے اور پالیسی میکرز بالکل نہیں لیتے ہیں. तो वो इस तरह के लोग हैं, इनसे इनसे कोई मसला सुलझने वाला नहीं है, ये लोग और मसले को खराब ही करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब को दो कदम अपने अपने स्टैंड से आगे लेकर के जो अब तक जो रुक रहा है उसको छोड़ते हुए अपने एक लीडरशिप दिखाना होगा कि वो वाकई में एक अच्छे कद्दावर लीडर है, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कम से कम लोगों के बीच जो है रिश्ता बन सके, बिजनेस हो सके, लोग जो है आपस में आ जा सके, परिवारों के बीच में जो है शादी और इसमें जो है जो वीजा के लिए परेशानी हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है, वो कम से कम खत्म हो सके।
शुक्रिया डॉक्टर, डॉक्टर मोनिश हमारे साथ ही रहिएगा। बरगे खान से एक क्विक कॉमेंट ले लूं। बरगे खान, आप ये बताइएगा, आपने सुना यास्मीन अली की भी तजिया, आपने सुना डॉक्टर मोनिश कुमार जो कह रहे थे, आपके ख्याल में भी क्या इटसेल्फ जो डायलॉग का शुरू हो जाना है, जैसा कि डॉक्टर मुनीश ने भी कहा कि सरहदों पर खिंचाव के बावजूद ये सारा हो रहा है, आप भी इसको एक पॉजिटिव तौर पर देखते हैं, लेते हैं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया बेजर साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये चले, इतना हम कह देते हैं कि कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के, इंडिया जो है वो के फॉरेन सेक्रेटरीज जो है वो कम से कम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये तो जो कुछ आज बातें हुई हैं, बातें ज्यादा हुई हैं, बातें एक दूसरे के तहफात कंधे हुए हैं, लेकिन ये तो हम पिछले 50 साल से ये सिलसिला देख रहे हैं कि कभी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बात होती है, फिर थोड़ा मामला आगे चलता है, फिर 10 साल के लिए जनाब हालात बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज काम करती हैं, अमरीका का प्रेशर होता है, चाइना का प्रेशर होता है, फिर इंडिया जो है वो आगे आगे चल पड़ता है, डायलॉग की बात शुरू हो जाती है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल आज कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि मुझे नहीं लगता कि ये ऊंट किस कदम बैठेगा। आज देखें, आज जो बातचीत हुई है उसमें बातें ज्यादा हुई हैं, फैसले कोई सामने कोई नहीं आए कि क्या आइंदा भी कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस जो मुंबई के बाद रुका होता क्या वो आगे चलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पास चार पांच सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई भारत जो है वो सिंसियर है, क्या वो संजीदगी के साथ, क्या वो खुले दिल के साथ वो वाकई पाकिस्तान के साथ अमन कायम करना चाहता है। दूसरी, माजी में तो हमने हमेशा देखा कि कोई ना कोई वाकया ये करवा देते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में और डायलॉग प्रोसेस रुक जाता है, एक तो ये, या कोई और मसला खड़ा कर देते हैं। दूसरा ये है, इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एग्रेशन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है वर्किंग बाउंड्री पे, क्या वो रुक जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ मोदी साहब का वही जारहाना अप्रोच है, वो उसको जारी रखेंगे। अगला मेरा सवाल है कि क्या भारत और रॉ की जो सपोर्ट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान या और एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट फोर्सेस अफगानिस्तान में जो है,
बरगे खान,
बलूचिस्तान में जो दरअसाजी हो रही है, क्या वो रुक जाएगी?
बरगे खान, बरगे खान, मेरी एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में बात करना चाहूंगी। मेरा, हम ये नहीं समझते कि इस वक्त जबकि एक बहुत अरसे के बाद डायलॉग का अमल शुरू हुआ है, उस वक्त इतने सीरियस मामलात पर फौरी तौर पर किसी फैसला साजी की तवक्को करना कुछ कबल अज वक्त बात नहीं है?
मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज कम से कम कुछ ये बात आनी चाहिए थी कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से कोई बात होनी चाहिए थी, कोई और, देखे ना ये जितनी आज बातचीत हुई तमाम वो एक टिपिकल डिप्लोमेटिक शेप, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, दो तरफा से जा रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, भाई ये तो हम कितने सुने, हमें ये बताएं क्या ये डायलॉग प्रोसेस मीनिंगफुल होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्या सिंसेरिटी है इंडिया की तरफ से?
अच्छा चलिए,
जब तक जी, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारे डीजीआई से भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, हम, मुझे अब ये बताएं, आर्मी चीफ वॉशिंगटन गए हैं, लंदन गए, बीजिंग, उन्होंने सबको बताया है कि इंडिया और टीटीपी का जो नेक्सस है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है, भाई वो नेक्सस क्या खत्म होगा? मैं मानता हूं कि ये चले आज शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे इस वक्त
कोई बात नहीं,
हम कोई एक्सपेक्ट
جی ڈاکٹر منیش سے اس کا جواب لیتے ہیں جی, کیونکہ اس میں تھوڑا ذرا بہت تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے اگلے موضوعات بھی ہمارے پاس. ڈاکٹر منیش آپ سن رہے تھے, آپ نے تجزیہ کاروں کی بات سنی, آپ یہ سمجھائی بات کیجئے گا. بات تو یہ کی جا رہی ہے اور واقعی بہت عرصے سے جیسا کہ ہے کہ بات چیت شروع ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا. اس دفعہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کشمیر کے اوپر, سیاچین کے اوپر, سرکریک جیسے امور کے اوپر سب پر بات ہوگی, مذاکرات کا امکان موجود ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا اعتماد سازی کے ساتھ ممکن ہوگا اور سارے پیچیدہ مسائل پر بات ہو سکے گی, جیسے کہ برگیڈیئر فاروق نے سوال اٹھایا, جیسے کہ یاسمین صاحبہ نے سوال اٹھایا؟
دیکھیے یہ جو بات چیت جو شروع ہوتی ہے سیکرٹری لیول پہ, سیکرٹری لیول پہ ڈیسیزنز نہیں ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو ڈیسیزنز ہونے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لیتی ہے, سیکرٹریز ڈیسیزنز نہیں لیتے ہیں. وہ راستہ بناتے ہیں, ایک ماحول تیار کرتے ہیں, ایک روڈ میپ کریٹ کرتے ہیں, لیکن ڈیسیزن جو ہے وہ لیڈرشپ کو ہی لینا ہوتا ہے. اور لیڈرز, اس لیے میں نے کہا کہ لیڈرز کو جو ہے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے وہ ڈیسیزن لینا ہوگا. اور رہی بات جو باتیں جو پاکستان کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہے, تحریک طالبان کو یہ سپورٹ ہے, انڈیا کا یہ رول رہا ہے, رو کا یہ رول رہا ہے, تو اس طرح سے ہندوستان کی طرف سے بھی 50 چیزیں گنائی جا سکتی ہیں کہ یہاں پہ ٹیررزم کو یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. حالانکہ ان سب باتوں سے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے. سمسیا یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ہی ایک دوسرے کو لے کر کے نگیٹو چیزوں کو اتنے زیادہ ہم ٹول دیتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ماحول اور وہ بات چیت کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے. ایدر تو ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی کہ رشتے سدھارنے ہیں یا نہیں سدھارنے ہیں. اگر سدھارنے ہیں تو پھر کچھ چیزوں کو آپ کو بھولنا ہوگا, کچھ چیزوں کو ہندوستان کو بھولنا ہوگا. دو قدم پاکستان کی طرف سے لیا جائے گا, دو قدم ہندوستان کی طرف سے لیا جائے گا, تب تو رشتے سدھر سکتے ہیں. اور اگر امریکہ میں جا کر کے اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈی جی ایم امریکہ میں جا کر کے وہ ثبوت دکھا رہا ہے اور ہندوستان کے اوپر امریکہ کوئی دباؤ ڈال کر کے کوئی نیگوشیشن کروا سکتا ہے, تو یہ تو آج کے ڈیٹ میں ہندوستان کی طرف سے ہونے جا رہی رہا ہے. یہ اس طرح کا وہ زمانہ چلا گیا اور ہندوستان کی وہ استھتی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے پریشر میں آ کر کے پاکستان کے ساتھ کوئی کام کر لے. تو یہ سب یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری بات, آپ ایک چیز اور جو سمجھنے والی بات ہے کہ کل جو ہے وہاں پہ جموں کشمیر میں ایک سرکار بنی ہے جس میں بھارتی جنتا پارٹی ایک الائنس پارٹنر ہے. یہ اپنے آپ میں ایک پوری دنیا کو سندیش جا رہا ہے. آپ ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ اندھیرے میں تیر مارتے رہے, لیکن جو گلوبل لیول پہ جو سندیش جا رہا ہے, جو میسج جو کشمیر سے جا رہا ہے وہ بالکل ہی دوسرے قسم کا جا رہا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے, جو ہندوستان میں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اچھا جیون جینا چاہتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کم سے کم ایک انسانوں بھرا والا جیون جی سکے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے سرکاروں کے اوپر یہ بات کے لیے کہیں
اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے بھارت سے. ہمارے ساتھ پاکستان سے یاسمین علی ہیں اور برگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان ہیں. برگیڈیئر صاحب, آپ سے اور یاسمین سے میرا ایک کوئک کوشچن ہے, کیونکہ میرے وہ جسے کہتے ہیں توقع سے زیادہ ہی لمبی بحث چلی گئی. آپ یہ فرمائیے گا برگیڈیئر خان کہ پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی خطے میں استحکام کی صورت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, افغانستان اور چین کے تناظر میں خاص طور پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ آخری دو منٹ ہیں کیونکہ پھر یاسمین سے بھی مجھے کامنٹ لینا.
جی ویری کوئکلی, دیکھیں افغانستان میں اس پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان جو پیس پروسیس اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان سے پاکستان میں جو در اندازی ہوتی ہے فاٹا میں, بلوچستان میں جو افغان انٹیلیجنس کے روگ ایلیمنٹس اور انڈین کے درمیان نیکسس ہے, اس نیکسس کو توڑا جائے تاکہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان جو ہے اس میں بھی امن ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ چین جو ہے ریجنل پاور, وہ بھی آگے میدان میں, چین کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ دیکھیں تو دہشت گردی اگر وہاں پہ بریڈ کرتی ہے تو چین کا ایسٹرن پروونس ڈفرینس ہے وہ بھی اسے افیکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا چین بھی چاہتا ہے, پاکستان بھی چاہتا ہے, روس بھی چاہتا ہے, امریکہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان امن ہو, مستحکم ہو, سٹیبل ہو. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. وہاں پہ پراکسی وار لڑی جائیں گے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اور اس سے پورے خطے میں کشیدگی جو ہے وہ قائم رہے گی. لہذا بہتر یہ ہے جس طرح پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہماری سرزمین کسی حالت میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو باقی کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں.
بہت شکریہ بلگیر خان. یاسمین, آپ کے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ کل کو بھارت بھی, جیسے ڈاکٹر منیش کمار نے بھی کہا, جیسا کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بتدریج کم کرتے ہوئے خوش آئند قدم کے طور پر دیکھا جائے کہ یہ ملک ایک دوسرے کو بلیم گیم سے نکل کر دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں, کوئی امکان دور افتادہ سے؟
بہجت, ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ ہونا تو اسی طرح چاہیے. اس وقت جو ریجنلی اور پاکستان اور انڈیا کو اور اس ریجن کو جو چیز بہت مدد کرے گی اس ریجن میں پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے, وہ پاکستان, انڈیا اور افغانستان کا باہمی اتفاق ہوگا. لیکن ایک چیز کی خواہش رکھنا اور ایک چیز ہونا دو متضاد باتیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب انڈیا کو امریکہ کا انٹرسٹ ہے اس کو ایز اے ڈیٹرنٹ چائنا کے لیے لے کے آنے کے لیے. چائنا پاکستان کے زیادہ نزدیک ہے, لہٰذا وہ گروپس ود ان گروپس بنے ہوئے ہیں اور سب کے اپنے اپنے جیوگرافیکل اور مختلف قسم کے انٹرسٹ ایٹ پلے ہیں. بات اتنی سیدھی یا صاف ستھری نہیں ہے جو ہماری خواہش ہے کہ ویسی ہو. اس وقت انڈیا افغانستان کی ٹیریٹری یوز ہوتی ہے پاکستان کے اگینسٹ بارڈر کی وجہ سے, اور ادھر سے وہ کوریڈور انڈیا استعمال کر سکتا ہے, اور پاکستان کی شکایت ہے کہ کرتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو, اب چاہے وہ جیوگرافیکل ہے, اکنامک ہے, وہ کسی ایک خطے کی لیڈرشپ کے طور پہ وہ چاہ رہا ہے تو وہ اس کو پرسیو کرے, لیکن اس پرسوئنس کی وجہ سے بہت سارے معاملات اور بہت ساری ایسی بھی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں جو خطے کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں اور مزید ثابت ہو بھی سکتی ہیں.
بہت بہت شکریہ. یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں پاکستان سے, برگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان تھے, اور بھارت سے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر منیش کمار. اور اب اسی سلسلے میں ہم اپنا آخری سوال کرتے ہیں. یہاں نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے محسن ظہیر صاحب نے. السلام علیکم محسن صاحب.
جی وعلیکم السلام.
محسن صاحب, گزشتہ دنوں امریکہ کے صدر براک اوباما نے بھارت کا دورہ کیا تھا, اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی پاک بھارت دورے پر گئے. گزشتہ برس مذاکرات کی منسوخی کر دی گئی بھارت کی طرف سے, اور اب سرحدوں پر جاری کشمکش کے باوجود بات چیت کا آغاز کا سلسلہ ہوا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے اور پیش رفت کے پیچھے امریکہ کا دباؤ شامل ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں, دباؤ تو نہیں کہہ سکتے, امریکہ کی ایک بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے. میرا خیال ہے کہ اکثریت جو ہے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی نے اور جو خاموش ڈپلومیسی ہے اس نے ورک کیا. اور آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر انڈیا نریندر مودی ہیں, انہوں نے اپنی وزیر اعظم بننے کے بعد جو سیاست کی شروعات کی تھی, انہوں نے ایک علاقائی سیاست کے کو فروغ کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی شروعات کی تھی. آپ نے, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی اوتھ ٹیکنگ میں سارے سارک ممالک کی کانفرنس حکمرانوں کو بلایا. پھر جب کرکٹ کا ورلڈ میچ شروع ہوا تو انہوں نے سارک ممالک کی جو کرکٹ ٹیمز ہیں ان ممالک کے سربراہان حکومت کو کالز کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ایک انہوں نے اپنا ایک ٹول یوز کیا ہے جو بیک ٹو ڈپلومیسی اور سائلنٹ ڈپلومیسی تھی, اس کو کمپلائنس کے سلسلے میں, اور انہوں نے اچانک ایک سرپرائز دیا جب انہوں نے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کو کرکٹ میچ کے حوالے سے کال کی, اور اس کے بعد سیکرٹری خارجہ کو ایک سارک یاترا کے نام پر پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو یہ ایک اچھی موو ہے, لیکن اس کے اب دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بھارت پر ایک عالمی طور پر ایک یہ تاثر قائم ہوا تھا بھارت کے بارے میں کہ بھارت مذاکرات کے عمل سے خود دور ہوا ہے پاکستان کی تمام تر ایک جو کوششوں کے باوجود. تو نمبر ایک. دوسرا جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت اس کو ایک سیاسی چال کے طور پر یوز کر رہا ہے یا واقعی وہ سیریس ہے ان مذاکرات سے یا اس پیش رفت سے کچھ حاصل کرنے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس چیز کو غور سے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک محض سیاسی چال نہیں ہونی چاہیے. نریندر مودی کو اپنے علاقائی ایجنڈے کو اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی شو کرنی پڑے گی, اور اسی طرح پاکستان میں پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کو بھی ایک پیج پر رہتے ہوئے اگر یہ واقعی ایک سنجیدہ موو ہے تو کوشش کرنی چاہیے اسے مسائل کے حل کے لیے ایک اچھے موقع کے طور پر استعمال کریں.
شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ہمیں یہاں سے نیو یارک واشنگٹن سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر زبیر.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب, اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو واشنگٹن میں ہیں اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر کی دعوت پر کانگریس سے خطاب کے لیے بھی تیار.
جی,
ایک سوال ہے, وائٹ ہاؤس سے مشاورت کے بغیر اس دعوت نامے پر اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے؟
دیکھیے, دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو ایک بڑی عام بات جو سامنے رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ایک پروٹوکال ہے, پولیٹیکل پروٹوکال, جس کی بیسس پہ اگر کوئی فورن ڈگنیٹری یا کوئی فورن ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کانگریس کو اسپیچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹپیکلی ایڈمنسٹریشن سے پہلے اجازت لینی ہوتی ہے. یہ ایک پروٹوکال ہے, یہ لا نہیں ہے, لیکن اس پروٹوکال کو بڑی حد تک مینٹین کیا گیا ہے. کیونکہ اس کو اس قسم کے پروٹوکال کو فالو نہیں کیا گیا, اس کا بیسک آبجیکٹو یہی نکلتا ہے کہ چونکہ پولیٹیکل کوہیشن نہیں ہے اور ڈومیسٹک پالیٹکس بڑی حد تک کمزور کمپلیکیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, تو ایسے معاملات میں ریپبلکن میجورٹی جو ہے اس نے پریزیڈنٹ سے یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی یہ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہونا ایران کے لیے اس پہ زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہو سکیں.
اچھا, محسن ظہیر صاحب سے سوال ہے میرا. محسن صاحب, آپ بتائیے گا, اسرائیلی وزیر اعظم سے کانگریس سے خطاب کے پس منظر میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان آنے والے دنوں میں تعلقات کی جہت کیا ہوگی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر اوباما کی مشاورت کے بغیر ہونے والے اس خطاب سے امریکہ اسرائیل تعلقات متاثر ہوں گے, منفی طور پر کس حد تک؟
دیکھیں, دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں اس حوالے سے. جو دو پولز سامنے آئے, میں آج دیکھ رہا تھا, ایک تو امریکہ میں وال اسٹریٹ اور غالباً این بی سی نیوز کا پول تھا جس میں پرائم منسٹر نتن یاہو کے کانگریس سے خطاب کے حوالے سے پول کیا گیا, تو جو میجورٹی تھی امریکنز نے انہوں نے ڈس اپروو کیا, غالباً 48% امریکنز جو تھے انہوں نے ڈس اپروو کیا اس موو کو. اسی طرح ایک پول اسرائیل میں ہوا جہاں پر پریزیڈنٹ اوباما کی فیوریبلٹی کے حوالے سے پوچھا گیا, تو میجورٹی جو تھی اسرائیلی کی وہاں پر انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کے فیوریبلٹی کے حوالے سے ان کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا. تو بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے. جہاں تک اس خطاب کے اثرات کا تعلق ہے تو یقیناً اس اثرات کی وجہ سے غالباً امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں بالخصوص جو ان کی بنیادیں ہیں وہ تو شاید متاثر نہیں ہوں گی, کیونکہ بڑی مضبوط بنیادوں پر یہ تعلقات استوار ہیں اور ان پر بڑے ایک بڑے بڑے ٹھوس اصول جو ہے جن پر یہ قائم ہے. لیکن یقینی طور پر گزشتہ 6 سالوں سے ان دونوں ممالک کی جو انتظامیہ ہے, جو حکومتیں ہیں, ان کے تعلقات پہلے سے خراب تھے اور اس موو کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہے مزید خراب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اکثر آپ کے پروگراموں میں بھی یہ بات کی, جو واشنگٹن کی گریڈ لاک پالیٹکس ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی یہ ایک بہترین مثال ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر جنہیں تیسری بار مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے, اور اس سے پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو یہ موقع ملا تھا, تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے. لیکن پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب جو ہے ڈیموکریٹ سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں وہ آج ابھی جو کچھ آدھے گھنٹے کے بعد یہ اجلاس خطاب شروع ہوگا اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور اس میں الزبت وارن جو ہیں جو ممکنہ صدارتی امیدوار بھی ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کی, وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں. پھر ورجینیا سے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق چیئرمین ہیں ٹم کین غالباً, وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور صدر اوباما ان کو ملاقات نہیں کر رہے. جو بائیڈن ملک سے باہر ہے, سیکرٹری جان کیری جو ہے وہ بھی وہ تو اتفاقاً اس وقت ایران کے ساتھ معاملات میں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ایک گمبھیر صورتحال ہے, اور آپ قطع نظر اس ساری صورتحال پہ جتنے بھی سیاسی تجزیہ کار ان کو سنیں تو وہ اس کو اس کی مثال ان کو نہیں وہ دے پا رہے. اس سے پہلے 48 سے اور امریکہ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ یقینی طور پر اچھے بھی نہیں ہوں گے دونوں, کم از کم جو حکومتوں کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر زبیر, آپ سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ 5+ اور جرمنی, یعنی امریکہ, روس, چین, برطانیہ, فرانس اور جرمنی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک سمجھوتا طے کرنے کی کوشش میں, اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کی یہاں پر آمد اور ان کے خطاب کی, وہ غالباً اس کے اوپر جو ریپبلکنز کی ایک مخصوص نقطہ نظر ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا ہے جو اس سمجھوتے کے ریفرنس سے. اسرائیل ایران کے ساتھ امریکہ اور بڑی طاقتوں کے سمجھوتے سے متعلق بھی تحفظات رکھتا ہے, اور یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا دورہ بھی ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب دو اہم واقعات اس ماہ میں ہونے والے ہیں. ایک تو یہی 31 مارچ کا جب یہ جوہری سمجھوتے کی ڈیڈ لائن ہے, اور 17 مارچ کو اسرائیل کے اپنے بھی پارلیمان انتخاب ہو رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اس وقت کافی کڑا معاملہ ہے وہاں پر. اب صدر باراک اوباما نے یہ کہا ہے کہ کم اس کے 50% سے بھی کم امکان ہے کہ یہ سمجھوتا طے پا جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی 10 سال تک ایران جو ہے وہ اپنی جوہری سرگرمیاں منجمد کر دے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مختلف طرح کی, بہت سارے سینیریو بن رہے ہیں, ابھی ہم جان کیری کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت خاص طور پر صدر اوباما کے اس بیان کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے, جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا گیا؟
دیکھیے یہ نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ کس حد تک ایران کی جو کیپیبلٹی ہے, جوہری کیپیبلٹی جو ہے اس کو کس حد تک آپ کنٹین کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر 10-15 سال تک ایران اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو وہ ویپنز گریڈ کی طرف استعمال کرنے کے قابل ہو جائے, یہ ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے, کیونکہ ان 10-15 سال میں ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر اپنی ایسی چینجز آ جائیں اور وہاں پر اس قسم کی پروگریسو گورنمنٹ آ جائے جو کہ خود والنٹیرلی اس راستے پہ نہ چلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اکنامک سینکشنز اور جو دوسرے ایونٹس ہیں ان کی وجہ سے ایران کو پرسویڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دیکھا یہ جانا چاہیے کہ آیا پچھلے 3-4 سال میں کوئی پروگرس ہوئی ہے کہ نہیں. یقیناً پروگرس ہوئی ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایران کے اندر بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی جو قوم کی جو ریلیجس اینٹیٹی ہے اس کے کنٹرول میں ہے, تو جب تک وہ اینٹیٹی سے تیار نہیں ہوتی کہ کمپرومائز کیے جائیں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس وقت فلیکسیبلٹی دکھا رہی ہیں, اس لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا. مجھے تو یہ امید ہے کہ 31 مارچ تک کچھ نہ کچھ اس قسم کے فیصلے ہو جائیں گے کہ چاہے فائنل ڈیسیژن نہ بھی ہو لیکن فائنل ڈیسیژن کے لیے پرنسپلز ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے, اور وہ پرنسپلز جو ہیں وہ آئندہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ضروری یہ ہے دیکھنا اس وقت, یہ ضروری یہ ہے کہ آیا کس حد تک ایران اس قابل ہے کہ وہ جو نئی سینکشنز لگائی جائیں گی ان کی کیپیبلٹی پہ, نمبر ایک, اور نمبر دو وہ سپیڈ جس پہ کہ اکنامک سینکشنز کو ایز کیا جائے گا اس کے لیے وہ تیار ہیں کہ نہیں, اور آیا جو یونائیٹڈ نیشنز کی فورسز ہیں جن کی بیسس پہ یہ انسپیکشن کی جائے گی وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوں گی اور کس حد تک افیکٹو ہوں گی.
اچھا واشنگٹن میں پیر کے روز اسرائیل کے خامی آئی پیک کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جاہو نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اختلاف دونوں ملکوں کے مختلف نقطہ ہے نظر کی وجہ سے ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ جس سمجھوتے کی منظوری دے گا اس کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری اور خاص طور پر اسرائیل زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اب اگر توقعات کے مطابق یہ سمجھوتا طے نہیں پاتا, ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خاکہ اس کا سامنے آنے کی توقع ضرور ہے کیونکہ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے, اگر سمجھوتا طے نہیں پاتا یا کوئی خاص طور پر کوئی چیدہ چیدہ لائن بھی سامنے نہیں آتی تو پھر اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟
دیکھیے پھر تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, پھر اس صورت میں سینکشنز کو بڑھانا ضروری ہو جائے گا. جیسے ہی اکنامک سینکشنز زیادہ بڑھیں گی تو اس کی وجہ سے پریشر ضرور پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ریجن پہ اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ریجن سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس وقت جو عراق میں یا سیریا میں جو ہو رہا ہے اور جو آئی ایس آئی ایل کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دوسرے ممالک پہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور جو وہاں کی سنی گورنمنٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو منیمم کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ یہی ہوگا کہ اکنامک سینکشنز بڑھا دیے جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین اور رشیا اپنا انفلوئنس تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی بیسس پہ وہ ایران پہ اثر ڈال سکیں. دیکھنا صرف یہی ضروری ہے کہ کس حد تک نان ملٹری فورسز جو ہیں وہ اپنے اثر اندازی دکھا سکتی ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری فورسز جو ہیں اور ملٹری ایکشن جو ہے اس نے ابھی تک کوئی خاطر خواہ قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نان ملٹری اور اکنامک سینکشنز کو استعمال کیا جائے, اور وہی ہوں گی, اور دیکھا جائے گا کہ کس کل یہ اونٹ بیٹھتا ہے.
اچھا ابھی ہمیں جوائن کیا یہاں ڈیلاویر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان نے. السلام علیکم ڈاکٹر خان. ڈاکٹر خان آپ جیسا کہ سن رہے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں ایران کے جوہری سمجھوتے کے بارے میں, اور امریکہ اسرائیل اور ایران اور بڑی طاقتیں سب کی سب اس وقت اس پر نظریں لگی ہوئی ہیں. جان کیری نے اس سے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک بیڈ ڈیل کو منظور نہیں کریں گے کیونکہ نو ڈیل بیڈ ڈیل سے بہتر ہے. ایران کے ساتھ بیڈ ڈیل کی توضیح کس طرح کریں گے آپ؟
دیکھیے امریکہ دو چیزیں چاہتا ہے, ایک جو ایران کا جو ایٹمک پروگرام ہے وہ پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کے انسپیکشن وغیرہ کے لیے, تاکہ مستقبل میں بھی وہ جو بھی ایکٹیویٹیز کریں گے پیسفل پرپزز کے لیے, میڈیکل ریسرچ کے لیے, الیکٹریسٹی کے لیے, وہ ساری چیزیں واضح ہو جب چاہے جب. ایران جو آئل ایکسپورٹرز آئل پروڈیوسنگ ملکوں میں سے سب سے بڑا ملک ہے, لیکن ایران نیٹ امپورٹر ہے آئل کا, اس لیے بھی اس کے لیے ایک انرجی کرائسس ضرور ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی اس کے لیے ایک سولوشن بن سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کی جو جس طرح سے پیوریفیکیشن ہے, اگر آپ نیوکلیئر انرجی کو پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو اس حد تک پیوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یورینیم کو کہ وہ پلوٹونیم بن جائے اور 96-98% وہ صرف ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اتنا پیور, تو اس پہ لمٹس وغیرہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ڈیل چاہتے ہیں بیسیکلی انشور کر سکتے ہیں کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ آٹومیٹکلی یا کسی چھوٹے سے وقفے میں آپریشنلائزیبل ویپنز نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پہ جس طرح سے جاپان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, کینیڈا کا ہے, سویڈن کا ہے, یہ اگر چاہیں تو بہت جلد ہی ویپنز بنا سکتے ہیں. تو امریکہ چاہتا کہ ایران کی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو وہ اس طرح سے ہو کہ وہ اگر سڈنلی اگر کوئی نیا لیڈر آ گیا اور وہ جلد سے جلد اگر ہتھیار بنانا چاہے تو نہ بنا سکے. تو اس طرح کے وہ ڈیل چاہتے ہیں ایران سے نیوکلیئر ایشوز پر. اگر وہ امریکہ کو نہیں ملتا, مطلب جو سولوشن ہو یا جو ڈیل ہو ٹریٹی, اس سے امریکہ کو تسلی نہیں ہوتی کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرامز کو بند کر دیے ہیں, تو وہ نو ڈیل ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کو بیسیکلی دو ڈیلز کرنا ہے یہاں پر. ایک جو اینٹی ایران لابی ہے امریکہ میں وہ بڑی مضبوط ہے, نہ صرف وہ پرو اسرائیل ہے بلکہ پرو شاہ ایرانین کمیونٹی ہے, امیر امریکہ میں وہ بھی ایران کے کافی سخت خلاف ہے, تو وہ ان کو بھی نیگوشیٹ کرنا ہے. اور دوسرا ایران میں جہاں پر ایک کافی بڑا طبقہ ایران کا نہ تو امریکہ پہ بھروسہ کرتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس نیگوشیشنز میں گڈ ویل اور یوں کہیے کہ آنیسٹلی اپروچ کر رہا ہے, کیونکہ پچھلے چند سالوں میں بھی امریکہ نے کافی ہاسٹائل ایکٹیویٹیز استعمال کیے ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف. مثال کے طور پہ ان کو جو الیکٹرون جو یوں کہیے کہ سائبر وارفیئر کا استعمال کیا ہے, وائرسز کا استعمال کیا ہے ایران کے خلاف دوران نیگوسیشن. تو اس طرح تو دونوں طرف سے ذرا بھروسہ کم ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بھی بہت ضرورت ہے. اور یہ جو نتن یہاں کی اسپیچ آ رہی ہے وہ تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی ضرور اثر کرے گا اس نیگوسیشن پر.
اچھا, اب بات کرتے ہیں ہم روس کے مقتول رہنما نیمسوف بورس کی. حزب مخالف کے یہ عام رہنما بورس نیمسوف کا جسد خاکی اب ماسکو کے انسانی حقوق کے مرکز میں آخری رسومات کے لیے رکھ دیا گیا ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ان کو دیکھنے آ رہی ہے. یہ صدر ولادیمیر پوٹن کے اہم ترین ناقد تصور کیے جاتے تھے. سابق نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اور جب بورس جیلسن صاحب صدر تھے تو اس وقت خیال یہ کیا جاتا تھا کہ شاید ان کے جان نشین بھی ہوں. اب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس قتل کی بھرپور چھان بین کرائیں گے. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے کہ روس میں سیاسی رہنما کے اس قتل کے بارے میں صدر کی طرف سے کیے گئے چھان بین کے وعدے کے نتیجے میں کسی پازیٹو پیش رفت کا کوئی امکان ہے, یا بہت سارے اور جیسے سیاسی قتل ہوتے ہیں اور ان کا کبھی کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آتا, یہ بھی انہی میں سے ایک ثابت ہوگا؟
دیکھیے, مجھے یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے وہاں پر دو بڑے اہم قسم کے اسمپشنز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہاں کی جو اپوزیشن جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ قسم کی اپوزیشن ہے. وہ اپوزیشن انٹلیکچوئلز کی ہے اور پروگریسوز کی ہے, اور وہ صرف مین سٹیز میں ہے, باقی چھوٹے علاقوں میں نہیں ہے. بڑی حد تک پوتن جو ہے اس کو میجورٹی حاصل ہے, اس لیے وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کی پوزیشن کمزور ہے. دوسری بات دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر کانفلکٹ پائے جاتے ہیں. اب یہ جو قتل ہوا ہے اس کے دو اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اپوزیشن گروپس ہیں ان کو وہ یونائٹ کر دیں. اگر وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اپوزیشن کا پلہ ذرا بھاری ہوتا ہے. جیسے وہ پلہ ذرا بھاری ہوتا ہے تو اس سے پھر گورنمنٹ کو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سانحے کی پراپر انویسٹیگیشن کروائیں, اور اس کے بعد ڈٹرمن کریں کہ کس نے کیا کیا تاکہ پراپرلی لا اپلائی ہو سکے. دوسری بات لیکن یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک صدر پوتن اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ ہے وہ اس علاقے میں بڑی حد تک اپنی ہیجیمونک کنٹرول جو ہے اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسی وجہ سے وہ رشین انفلوئنس جو ہے اس کو وہ تقویت پہنچا سکتے ہیں. اس لیے وہ یہی کوشش کریں گے کہ اگر انویسٹیگیشن ہو بھی تو انویسٹیگیشن سبسکرائب قسم کی, لمیٹڈ قسم کی ہو, تاکہ اس سے گورنمنٹ کے اوپر برا اثر نہ پڑے. اب کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے. دیکھنا ضروری یہ ہے کہ یورپ, وہ ممالک جو کہ رشیا کے ہمسائے ہیں, وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی خاص ریئیکشن نہیں دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ ایشیا میں کوئی ریئیکشن دکھایا نہیں گیا. زیادہ تر جو آپ کو ریئیکشن نظر آ رہا ہے وہ یا تو انگلینڈ میں نظر آ رہا ہے اور یا امریکہ میں نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایکسٹرنل پریشر جو ہیں وہ لمیٹڈ رہیں گے. تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ ڈومیسٹک ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں اور کس حد تک اپوزیشن یونائٹ ہو جاتی ہے, اس کی بیسس پہ پھر وہ گورنمنٹ کے اوپر اثر ڈال سکے کہ وہ پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں.
اچھا ڈاکٹر خان, آپ کے خیال میں مشرقی یوکرین میں فائر بندی کے بعد بھاری ہتھیاروں کو واپس کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک یہ جو یونائٹیڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا 6,000 سے زیادہ لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ روسی زبان بولنے والے اس علاقے اور روس کی حمایت رکھنے والے ان علیحدگی پسند افراد کی طرف سے ان علاقوں میں دیر پا امن قائم کرنے کی کوئی مؤثر صورت آپ کو نظر آتی ہے؟
نہیں, یہ تو کافی سیریس مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ یہ نہ صرف پرابلم یوکرین کا ہے بلکہ جتنے بھی فارمر سوویت ریپبلکس ہیں ان سب میں یہ مسئلہ ہے, جہاں پہ رشین اسپیکنگ مائنورٹیز ہیں. بعض جگہ 15 فیصد بعدے کے 30-40% تک ہیں. سینٹرل ایشیا کے جو اسلامک ریپبلک بھی ہیں, ازبیکستان, تاجکستان, یہاں پہ بھی کافی سالوں تک رشین فارمل لینگویج رہی ہے اور وہاں پہ رشین مائنورٹیز ہیں. یہ رشیا کی پرانی پالیسی تھی پوسٹ سوویت یونین, وہ اس کو کہتے تھے نیئر ابراڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہاں یہ اب ہمارے مطلب سوویت یونین کا حصہ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے برطانیہ نے اپنا کامن ویلتھ کریٹ کیا ہوا تھا اس طرح سے رشیا ان ملکوں پر انفلوئنس مینٹین کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ بات بھی اب انٹیلیجنس کمیونٹی سے پتا چل رہا ہے کہ ویسٹرن ملکوں نے, خاص طور سے جاپان, جرمنی اور فرانس نے یوکرین کو تھوڑا ایسا سپورٹ دیا جس کی وجہ سے اس نے رشیا کے خلاف ذرا زیادہ ہاسٹائل پوزیشن اپنا لیا اور رشیا کو فورس کیا کہ وہ اس طرح سے یوکرین میں انٹروین کریں. باقاعدہ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں وہ, باقاعدہ وہاں پہ رشین فورسز بھی ہیں شامل. تو مجھے لگتا کہ پوٹن کا یہ ایک طریقہ تھا ویسٹ کو میسج دینے کا کہ ایک آپ ہمارے علاقوں میں, ہمارے جو نیئر ابراڈ ایریا انفلوئنس کا ایریا ہے, سفیئر آف انفلوئنس, اس میں اتنا زیادہ مداخلت نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اساسینیشن جو ہوا ہے اپوزیشن کا, اس کا بھی تعلق یوکرین سے ہے. مطلب مثال کے طور پہ جب وہ پولیٹیشین کا اساسینیشن ہوا تھا, وہ اپنی یوکرینین گرل فرینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں ایک برج ہے. تو مجھے لگتا کہ ایونچولی وہ اس اپوزیشن لیڈر کی انویسٹیگیشن تو چھوڑیں آپ, انویسٹیگیشن کی وجہ سے ان کا کیریکٹر اساسینیشن ہو جائے گا, یعنی ان کی کریڈیبلٹی جو بڑھ گئی ہے اساسینیشن کی وجہ سے, وہ انویسٹیگیشن کی وجہ سے کم ہو جائیں گی, کیونکہ کافی لنکیجز یوکرین کے ساتھ وہ بتائے جائیں گے ضرور. تو مجھے لگتا کہ یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پوتن کے لیے دو چیزیں حاصل کرتا ہے. ایک, وہ پھر سے رشیا کو انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک اہم پاور کی طرح پیش کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسٹرنل مسئلہ لے کر پوٹن ڈومیسٹکلی اپنی پوزیشن زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ رشیا کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا اور یوکرین کے لیے کافی مشکل. یا تو یوکرین رشیا کے ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر لے, یا رشیا ہو سکے تو اس کو ڈیوائڈ بھی کر دے گا. صدر اوباما نے اس کو اینٹیسپیٹ بھی کیا کہ ہم ایسے دور میں نہیں رہتے جہاں پہ یورپ کے باؤنڈریز دوبارہ فورس کے بیسس پر ری ڈرا کیے جائیں گے, لیکن رشیا ڈیٹرمنٹ لگتا ہے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, آخری ہمارا موضوع آ گیا ہے اور ہم اپنے دونوں تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, عراق کی سرکاری فوجوں اور ان کی اتحادی ملیشیا نے تقریر سے شدت پسند تنظیم داعش کو باہر نکالنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے, اور اس موقع پر جو ایک بڑی جو مجھے بڑی اہم بات لگی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی, کہ ملک کے وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف حیدر العبادی نے اتوار کے روز اس کارروائی کا اعلان کیا تھا اور تقریر کی آزادی نامی کوششوں کو دیکھنے کے لیے قریبی شہر سمارا کا دورہ بھی کیا. انہوں نے سنی قبائل کے جنگجوؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ داعش کا ساتھ چھوڑ دیں, اور انہوں نے نیوز کانفرنس کے دوران سمارا میں ایک نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ یہ سنی قبائلی جنگجوؤں کے لیے آخری موقع ہے, اور ان کے بقول جنگجوؤں کے لیے عام معافی ہوگی اگر وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو جنہیں گمراہ کیا گیا یا جنہوں نے غلطی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے لوگوں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل جائیں تاکہ اپنے شہروں کو آزاد کروایا جا سکے. عراقی صدر کے اس بیان کے بارے میں آپ کہیں گے, کیا کہیں گے اور اس کے مؤثر ہونے کے امکانات کیا ہیں؟
دیکھیے, بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا تھا کہ جو آپ اس وقت عراق میں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز بڑی شفٹ ہو چکی ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہ یہ علاقہ جہاں پر اس وقت جنگ شروع ہونے والی ہے وہاں پر ایک خاص اکنامک کنڈیشنز تھیں, اور ساؤتھ سے جو ٹرانسفر کیا جاتا تھا ریسورسز کو وہ اب ختم ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے جہاں تک تکریت اور دوسرے علاقوں کا معاملہ ہے وہاں پر اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سنی پارٹیسپیشن تھی اب گورنمنٹ میں وہ کافی کمزور ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے سنی جو ہیں وہ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے ہیں. اگر ایسے موقعوں پر ان کو ایک موقع دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ ان کو بھی آئی ایس ایس کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے, تو ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک طرف تو ان کے آئی ایس ہے ان کے پیچھے, اور دوسری طرف وہ جو شیعہ ملیشیاز ہیں جو اس وقت عراقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اٹیک کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تو پرابلم بن جاتی ہے, نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس لیے مجھے فکر اس بات کا ہے کہ وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ لڑائی چلتی رہے گی, اور اگر یہ لڑائی دیر تک چلتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے عراق کی افیکٹونیس کمزور ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ فوراً بڑی جلدی سے تقریب پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اس معاملے میں سلوشنز پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ پھر اس کی وجہ سے عراقی حکومت جو ہے, عراقی آرم فورسز جو ہیں, ان کو ایک تقویت پہنچے گی.
اچھا ڈاکٹر خان, آپ یہ بتائیے گا کہ تقریب اگر واپس لے لیا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر فوری طور پر ایسی چیز ممکن ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے ہوائی جہازوں کی مدد ہے, اس کے علاوہ بہت سارے فوجی اس میں حصہ لے رہے ہیں جس میں کرد فوجی بھی شامل ہیں, اور اگر یہ واپس ہو جاتی تو کیا اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد قائم کیا گیا ہے اس کی کارروائیوں سے داعش کی قوت واقعی کمزور ہو رہی ہے؟
دیکھیے, جو پچھلے 4-5 مہینے سے جو ایئر وارفیئر چل رہی ہے اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا ہے کہ جو داعش کی ایکسپینشن ہے وہ رک گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں نومبر میں لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید بغداد بھی داعش کے کنٹرول میں آ جائے, تو وہ ایکسپینشن تو صاف ظاہر ہے کہ وہ رک گیا ہے. لیکن یہ جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں اس میں جو فائٹرز ہیں, ٹرکش فائٹر, جو کرڈش فائٹرز ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی کافی اچھی طرح سے داعش کا مقابلہ کیا, نہ صرف وہ بلکہ داعش کا جو داعش کا کنٹرول موصل اور اربل کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود داعش اربل کی طرف پوری طرح سے موو نہیں ہو سکا, اس کو کیپچر نہیں کر سکا, صرف اس وجہ سے کہ جو کرڈش فائٹرز ہیں وہ کافی اگریسولی وہ فائٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے کئی جگہ دیکھا ہے کوپین وغیرہ, لیکن یہ جو عراقی فوج ہیں اس پہ مجھے بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اپنے ہتھیار ڈال کے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں, صرف عراقی گراؤنڈ فورسز, ایئر سپورٹ ان کو کتنا بھی مل جائے امریکہ سے اور دوسرے ممالک کو, وہ اتنا تسلی بخش نہیں ہے مجھے. جب وہ تقریب پر قبضہ کر لیں گے, وہاں سے داعش کو ہٹا کے اس کو ہولڈ کریں گے تو دیکھا جائے گا, کیونکہ یہ اتنی فلوئڈ آرگنائزیشن ہے کہ وہ تقریب اگر ہار گئے تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے, وہ دوسرے کہیں دوسرے شہر کی طرف وہ موو ہو جائیں گے, اور ان کے انڈر تو کافی زیادہ علاقہ ہے, ان کے پاس اتنے فائٹرز بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر ایریا کو پوری طرح سے کنٹرول کر سکے. ایسٹیمیٹ جو ہے انٹیلیجنس کے وہ 30,000 سے 1,10,000 تک کہتے ہیں, کہ ڈیپینڈ آن کون ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. اگر سنی جو ٹرائبز ہیں اگر وہ بالکل سپورٹ ختم کر دیں داعش کے لیے, تو داعش کے خود فائٹرز 30,000 سے زیادہ نہیں ہیں, لیکن اگر دوسرے فائٹرز ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ 1,00,000 تک فوج وہ جمع کر سکتے ہیں. تو مطلب سیڈلی اس کا کوئی سولوشن یہ ہے ہی نہیں. داعش تو ملٹریلی اتنی زبردست شکست پہنچانی چاہیے کہ جو ان کے جو فائٹرز ہیں وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں, تو وہ آرگنائزیشن ڈیفیوز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے وجہ وہ چھوٹے موٹے علاقے بھی اگر وہ چھوٹا سا اگر پروونس اگر خالی اندر پروونس پہ اگر وہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر وہی ان کے لیے جس طرح سے القاعدہ اور طالبان کے لیے افغانستان بن گیا تھا, یہ ان کے لیے مڈل ایسٹ میں ایک افغانستان بنا رہے گا جہاں سے وہ فریکوینٹلی اس طرح کے ریٹ کرتے رہیں گے. ایک طرف سے وہ فائنینشیل بھی ان کے لیے ایک بڑا امپائر سا بن گیا ہے, وہ کڈنیپنگ کی ریکٹیں, بینکیں لوٹ رہے ہیں, آئل اسمگلنگ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر جب تک ان کے پاس تھوڑا بہت ایکسس مل, اسٹریٹجک ایکسس ان کے پاس کنٹرول رہا, تو تقریب ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا, عراق کے لیے ضرور اہمیت رکھتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر مقتدر خان. ہمارے ساتھ تھے. ہمارے پروگرام آج کے موضوع کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ پروگرام سن رہے تھے. میزبان بہجت کے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجم ہیرل گل تھے, اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے برائن مارکولیے. بہجت کو اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.